بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عقيدة طحاوية كشرح قدس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي رحمة الله عليه فرماته وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ان جملوں کا ترجمہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ارادے، علم، فیصلہ اور تقدیر کے مطابق ہی چلتی ہے. اللہ تعالیٰ کی چاہت دیگر تمام کی چاہتوں پر غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ دوسرے تمام کی تدبیروں پر غالب آتا ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. ہر برائی اور خرابی سے وہ پاک ہے، اور ہر عیب اور خامی سے وہ منزہ ہے. قرآن میں ہے، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں، اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں. آج کے درس کا موضوع بھی تقدیر کے تعلق سے ہی ہے، اور شیخ صاحب نے تقدیر کے تعلق سے کا اختتام ان چند جملوں سے کیا ہے. ان جملوں کے تعلق سے ایک بہت اہم بات جس کا آج ہم ذکر کریں گے، ظلم اللہ تعالیٰ کے حق میں. یہ بہت اہم بات ہے، کیا اللہ تعالیٰ ظلم پر قادر ہے نہیں ہے، ممتنع ہے ظلم یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، یہ سوال کیوں اٹھا ہے، کیا اس کے پیچھے راز ہے، صحیح موقف کیا ہے، اس میں اہل قبلہ کے کتنے اقوال ہیں، اور سنن جماعت کا کیا موقف ہے، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو پہلے میں علامہ البانی کا قول بعد میں بیان کرتا ہوں، کیونکہ ان کا قول ابن العز کی شرح میں سے لیا گیا ہے، تو وہیں سے میں بیان کروں گا. فضلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان ان جملوں کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ملک میں کوئی چیز واقع نہیں ہوتی سوائے اس کے علم اور تقدیر کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التکویر نمبر 29 میں، 29 میں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم نہیں چاہتے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جو سب جہانوں کا مالک ہے. فَهُوَ مَا قَضَاهُ اللَّهُ وَقَدَّرَهُ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے اور تقدیر میں لکھا ہے، یعنی اپنے سابق علم کے مطابق. وہ کتب و فی اللوح المحفوظ، لوح محفوظ میں اسے لکھ دیا ہے. فکل ما یجری فی الکون فہو بقضاء اللہ وقدر، جو کچھ پورے کائنات میں ہو تو اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے ہی ہے. اچھا، قضاء اور قدر میں کیا فرق ہے؟ اکثر لفظ ہم سنتے ہیں قضاء اور قدر. قدر اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے پورے کائنات میں، اللہ تعالیٰ کے علم، کتابت، مشیت اور خلق کے اعتبار سے. بارک اللہ فیک. اور قضاء جب تقدیر واقع ہو جاتے پھر قضاء ہو جاتا ہے، اب فیصلہ ہو چکا ہے. تو واقع ہونے سے پہلے دونوں تقدیر ہیں، دونوں تقدیر ہیں جو لکھ دی گئی ہیں. تو واقع ہونے سے پہلے قدر ہے، واقع جب ہو جائے تو پھر وہ قضاء کہلایا جاتا ہے. اگر اکیلا کے تو دونوں شامل ہیں. بارک اللہ فیک. پھر شیخ صاحب فرماتے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اس آیت کریمہ میں، اس آیت کریمہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ بندے کی مشیت کو ثابت فرما رہا ہے. لیکن یہ بندے کی مشیت جو چاہت، جو اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ماتحت ہے، اور وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَسْتَطِعْ الْمَشِيَةِ لِمَشِيَةِ اللَّهِ، کسی بندے کی چاہت یا مشیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت سے آگے نہیں ہے. انسان یا بندے کی چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت ہی سے ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے مهما عملت من الأسباب ومن الأمور، هم جو بي أسباب أمور بعمل کرتے رہیں، إذا لم يقدر الله المسبب فلا تنفعك الأسباب. اگر اللہ تعالی مسبب کو آسان نہ فرمائے اور اس پہ نہ عمل کیا جا سکے تو پھر یہ اسباب کسی کام کے نہیں ہیں. وجميع الاعمال لا تنفع اذا لم يقدر الله عز وجل لك النفع بها، اور جو بھی اعمال ہے ان میں سے نفع اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ نفع اللہ تعالی کی طرف سے تقدیر میں نہ ہو. فانت عليك فعل الاسباب، تو ہم عمل کیوں کریں؟ شیخ صفر، فانت عليك فعل الاسباب، آپ کے ذمہ کام کیا ہے؟ سبب پہ عمل کرنا. والتوفيق على الله، اور توفیق اللہ تعالی سے ہے. فانت مأمور بفعل الاسباب، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسباب پر عمل کرتے رہیں. فالله يفعل ما يشاء من الخير والشر، اللہ تعالی جو چاہتے کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے خیر یا شر میں سے. والنعمه والنقمه، نعمت ہو یا نقمت ہو. وهو غير ظالم لعباده، اور اللہ تعالی بندوں پر ظلم نہیں کرتا. لأنه يضع الأشياء في مواضعها، کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز کو اپنی صحیح جگہ پر صحیح مقام پر رکھتا ہے. فيضع النعمة والتوفيق لمن يتأهل ذلك، اللہ تعالی نعمت اور توفیق اس کے لیے رکھتا ہے جو اس کے لائق ہوتا ہے. ويحرم من التوفيق ومن الطاعة من يستحق ذلك، ويحرم من التوفيق ومن الطاعة من يستحق ذلك، اور اللہ تعالی اسے محروم کر دیتا ہے توفیق سے، فرما برداری سے، جو اس کے لائق نہیں ہوتا. وهو غير ظالم، اور وہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. فلا يعذب المطيع الصالح، اللہ تعالی کبھی کسی صالح فرما بردار شخص کو عذاب نہیں دیتا. ولا يثيب العاصي على معصيته، اور اللہ تعالی کبھی نافرمان کو اس کے نافرمانی پر کوئی جزا دیتا ہے. نافرمانی کے لیے سزا ہوتی، جزا تو نہیں ہوتی نا، اور فرما بردار کے لیے جزا ہوتی، سزا تو نہیں ہوتی نا. فالله سبحانه الكامل في ذاته، کیوں ایسا ہے؟ کیوں ظلم نہیں کرتا؟ کیونکہ فالله سبحانه الكامل في ذاته، اللہ تعالیٰ کامل اپنی ذات میں، والکامل في اسماء وصفاته، اور کامل اپنے اسماء وصفات میں، والکامل في افعاله، اور اپنے افعال میں بھی وہ کامل ہے، وخلقه، اور اپنے خلق میں بھی وہ کامل ہے. سبحانه وتعالى پاک ہے، بلند و بالا ہے، جل شانه. وكذلك، اور یہ بات بھی ہے، شخص فرماتے لا يسأل سبحانه عما يفعل، جو کچھ وہ کرتا ہے کوئی اسے سوال کر نہیں سکتا، اس کا جواب دے نہیں، کوئی جرت نہیں کرتا سوال کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں امیر بنایا، اس کو کیوں فقیر بنایا، اسے کیوں مرد، اسے کیوں عورت بنایا، اسے کوئی صحت مند، اسے کیوں بیمار بنایا، کیوں پوچھ سکتا ہے؟ اسی کی مرضی، اسی کی حکمت ہے، اسی کی چاہت ہے. لأن كل شيء فعله لحکمہ، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز حکمت کے مطابق، اپنے حکمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ بناتا ہے اور پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے افعال اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہیں، کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہیں. اب دیکھیں، بار بار حکمت کا لفظ، ہم بات کر رہے ہیں تقدیر کی، حکمت بار بار بات آ رہی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تقدیر کا حکمت سے کتنا گہرا تعلق ہے. اور جو لوگ، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا انکار کیا، ان لوگوں کے تقدیر میں بہت بڑی غلطی کی ہے، جیسے آگے بھی بیان ہو چکا ہے اور آگے بھی بیان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، حکمت کا تعلق تقدیر سے کیا ہے ابھی پتہ چلے گا. پہلے بھی کہنے کہا، بیان کر چکا ہوں میں، جو اللہ تعالیٰ حکمت کی نفی کرنے والے، انکار کرنے والے، جیسے کہ اشاعر اور جبری ہیں، کہتے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو انبیاء کو بھی سزا دے سکتا ہے جہنم میں، اور چاہے تو اپنے سب نافرمان کو جنت میں داخل کر سکتا ہے، اسی کی مرضی ہے. کیوں؟ کہتے کوئی حکمت نہیں ہے، بس اللہ کی مرضی، حکمت نہیں، کوئی حکمت نہیں ہے. سبحان اللہ. برحال شیخ فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے حکمت کے مطابق کرتا ہے، اور اپنی صحیح جگہ پر چیزوں کو اللہ تعالیٰ خود رکھتا ہے. سوال تو بندوں سے کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ خطا کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اور چیزوں کو غلط جگہ پر رکھتے ہیں. ففیہ فرق بین الخالق والمخلوق، اس میں فرق خالق والمخلوق کے بیچ میں. فاللہ لا یقع فی افعالہ خلل، اللہ تعالیٰ کے افعال میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، اس لیے کیونکہ احکم الحاکم، خلل کہاں ہوگا. اما العبد فعنده ظلم وحسد وكبر، بندے میں ظلم ہے، حسد ہے، اور تکبر بھی ہے. وعنده امور تقتضی انه یخطی، اور ایسی باتیں بھی ہیں بندے میں جس سے اس کے خطا کا امکان بھی ہوتا ہے. فی امور و تصرفات ہی اپنے امور اور تصرفات میں، انسان خطا کار ہے، انسان ظالم ہے، حسد کرنے والا ہے اور تکبر کرنے والا ہے، اس لیے خطا انسان سے ہوتی ہے، اس لیے سوال انسان سے بندے سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے پاک ہے، احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، لا یظلم ربک احد، کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ حرمت الظلم علی نفسی، اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے کامل ہے، اسماء و صفات میں کامل ہے، افعال میں کامل ہے، اور خلق میں بھی کامل ہے۔ اب کوئی سوال کی گنجائش رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کر سکتا ہے کہ نہیں؟ باتیں ختم ہو گئی نا۔ آئیے دیکھتے ہیں ان ظالموں نے کیا کہا ہے اور کیا کیا ہے۔ فضلۃ الشیخ العلامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال الشارح، شارح یعنی ابن عبد الحنفی نے فرمایا۔ اب میں اس کتاب سے جو علامہ البانی نے کچھ باتیں بیان کی ہیں یہیں سے میں بیان کر دیتا ہوں، تاکہ آج کے درس میں دونوں کتابوں میں سے جو اہم باتیں وہ ہم دیکھ لیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال الشارح، جب شارح کہا جائے تو معروف ہے اگر تحقیق شارح ایک ہی ہے، ابن عبد الحنفی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر شراح بہت زیادہ ہیں، لیکن کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے یہ جامع اور ماتع اور شامل شرح کی ہے، اور جتنے بھی علماء بعد میں آئے ہیں وہ اس شرح میں سے انہوں نے استفادہ حاصل کیا ہے، کیونکہ بہت وسیع شرح ہے جس میں بعض ایسی پیچیدہ مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں، اس لیے کتاب ہائی لیول کی کتاب ہے، اور یعنی یونیورسٹی کے لیول کی ہے، اس کے بعد کی یہ کتاب ہے، عام طور پہ تب پڑھایا جاتا ہے۔ امام ابن عبد الحنیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اچھا ان جملہ کے تعلق سے جو ہم نے بیان کی ہیں، علامہ البانی نے بیچ میں سے انہوں نے بیان کی ہے ظلم کے تعلق سے جو بات ہوئی ہے، اس سے پہلے میں صرف اشارہ کر دوں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت، علم اور تقدیر کے مطابق چلتی ہے، اور قضاء سے مراد القضاء الکونی لا الشرعی، قضاء کونی بھی ہوتا ہے، قضاء شرعی بھی ہوتے ہیں، یعنی فقضاهن سبع سماوات، اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ سات آسمان ہیں، قضاء یعنی فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کون سے قضاء ہے؟ قضاء کونی ہے، اب آٹھ نہیں ہو سکتے، چھ نہیں ہو سکتے، سات ہی رہیں گے اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے فیصلے کے مطابق۔ لیکن وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، یہ کون سی قضاء ہے؟ شرعی ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ قضاء کونی واقع لا محالہ، اور اسے پسند پسند کی بات نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ پسند ہے کہ پسند نہیں ہے۔ قضاء شرعی لازم نہیں کہ واقع ہو، لیکن اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ پسند کرتا ہے، اور دونوں قرآن کی آیات ہیں، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا آخر تک آیت تک، تو دونوں میں قضاء کا لفظ ہے اور دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں، والامر والاذن والکتاب والحکم والتحریم والکلمات، ان سب میں قونی بھی ہے اور شرعی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ پھر سب کی دلیل بیان کی ہے، امر کی دیکھیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کون سا امر ہے؟ شرعی ہے، عدل احسان حکم دیتا ہے۔ اچھا، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون، کون سا ارادہ ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ بھی امر ہے، وہ بھی امر ہے، یہ کونی ہے، وہ قدری ہے۔ اچھا، جی ایک ہے، کونی قدری، میں نے کونی قدری کہا ہے، کونی قدری ایک ہی چیز ہے، کونی قدری ایک ہے اور شرعی دوسرا الگ ہے، ٹھیک ہے نا، تو کونی قدری ایک ہی چیز ہے۔ پھر آگے سب کی دلائل دی ہیں، اب کلمات کی بات دیکھیں، کلمات کونیہ، وتمت کلمۃ ربک الحسنی علی بنی اسرائیل بما صبروا، تمام ہو گئی اللہ تعالیٰ کی کلمہ، یعنی وہ ہو کے رہے گا۔ اور شرعیہ، وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن، یہ شرعی کلمات ہیں، اور آپ شرح میں دیکھ سکتے ہیں باقی جو دلائل ہیں۔ پھر شیخ صاحب جو علامہ البانی نے ان کا جو قول نقل کیا ہے، فرماتے ہیں، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم ابدا، اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ کر لیتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتا، جس پر قرآن مجید کی دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بندوں کے ظلم سے پاک کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. اور یہ قول وسط ہے قدریہ اور جبریہ کے بیچ میں. اب بات آتی ہے کہ ان دونوں کے کیا قول ہے، یعنی یہاں پہ تین اقوال ہیں، اللہ تعالیٰ ظلم کر سکتا ہے کہ نہیں، یہاں پہ تین اقوال ہیں. ایک قول ہے قدریہ کا، معتزلہ کا، دوسرا ہے جبریہ اور اشاعرہ کا، متکلمین کا، اور تیسرا سنن والجماعت کا قول ہے. اگر میں یہیں سے پڑھوں گا تو شاید مشکل ہو جائے، میں پڑھ لیتا ہوں لیکن پھر خلاصہ آپ کو آخر میں بتاؤں گا. میں کہتے ہیں ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ البانی بھی نقل کر رہے ہیں، جو کچھ بنی آدم سے ظلم اور قبیح اور برا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بھی ظلم اور قبیح ہوتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. علامہ فرماتے ہیں کما تقول القدریہ والمعتزلہ، جیسے کہ قدر معتزلہ و نحوہم ان جیسے لوگ کہتے ہیں، یعنی قدری اور جہمیہ، قدری اور معتزلہ نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ظلم کے اعتبار سے قیاس کیا خالق و مخلوق پر، کہ جیسا کہ بندہ ظلم کرتا ہے خالق بھی ویسا ظلم کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے خالق و مخلوق کو ایک سمجھا ہے. جیسا فرمایا فإن ذلك تمثيل الله بخلقه، یہ اللہ تعالیٰ کے تمثیل اپنے خلق سے، وقیاس اللہ علیہم اس کا قیاس بندوں پر، وہو الرب الغنی القادر، اللہ تعالیٰ رب ہے، غنی ہے، قادر ہے، وہم العباد الفقراء المقهورون، اور وہ بندے فقراء ہیں، مقهورون ہیں. پھر فرماتے ہیں وليس الظلم عبارة عن ممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، اور ظلم وہ چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ماتحت نہیں ہے. بڑے اہم بات ہے، کیونکہ وہ لوگوں نے کہا کہ ظلم جیسا کہ جبری ہیں، وہ کہتا اللہ تعالیٰ اور شاعر بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ظلم ناممکن ہے، اس پر قادر ہی نہیں ہے، ظلم کرنے پر قادر نہیں ہے. یہ قول ہے جبریہ کا، اشاعرہ کا، اور اہل الکلام متکلمین کا. اور کہتے ہیں یہ ممتنع ہے، ناممکن اللہ تعالیٰ پر کہ وہ ظلم کرے. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے وہ عدل ہی ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کرتے وہ عدل ہے، اور جو وہ نہیں کرتا وہ ظلم ہے، اور اگر وہ کرے گا جو وہ نہیں کرتا وہ پھر ظلم ہو جائے گا. اور پھر یہ کہتے ہیں، پھر معتزلہ کی بات آ گئی، کیونکہ مکس کر رہے، اس لیے میں نے کہا میں خود ترتیب سے بتاؤں گا سمجھ آئے گا، لیکن ابھی پورے جملے بتا دوں. پھر معتزلہ کی بات لے کے کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں ظلم کیا ہے، لا یکون الا من مأمور غیرہ منہی. ظلم اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص جس کو حکم دیا گیا ہے کسی اور کی طرف سے اس حکم کی نافرمانی کرتا ہے، تب ظلم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کون حکم دینے والا، کوئی بھی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ظلم کر ہی نہیں سکتا. پھر جتنے بھی دلائل ہیں ظلم کی نفی میں، انہوں نے اس اعتبار سے بیان کیا ہے. قرآن مجید کی آیات دلائل ہیں اور احادیث بھی لے کے آئے ہیں. آیات میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، اور جو عمل صالح کرتا ہے اور وہ مومن ہو، جو عمل صالح میں سے کرتے اور وہ مومن ہو، فلا يخاف ظلم ولا هضم، نہ تو اسے ظلم کا ڈر ہے اور نہ ہی ہضم کا، یعنی اسے کوئی کمی کی جائے گی اس کا ڈر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا اور کسی کو اس کا حق سے کم کوئی چیز نہیں دیتا. سورۃ طہ آیت نمبر 112، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ قاف آیت نمبر 29 میں ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، میرا کوئی بات کی تبدیل نہیں ہوتی، قول کی تبدیل نہیں ہوتی، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. سورۃ زخرف آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 76 میں وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. وقول تعالیٰ سورۃ کہف آیت نمبر 49 میں 49 میں ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا، جو کچھ انہوں نے کیا وہ خود پائیں گے قیامت کے دن حساب کے وقت، اور تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. وقول تعالیٰ سورۃ غافر آیت نمبر 17 میں اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، آج ہر نفس کو حساب دیا جائے گا جزا دی جائے گی جو کچھ اس نے کمایا ہے. لا ظلم اليوم, آج کوئی ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. وہ پھر حدیث میں اچھا کہتے يدل على نقيض هذا القول, اور جتنی بھی یہ دلائل ہیں وہ اس قول کے منافی ہیں, یعنی ہمارا ثبوت ہے کہ اللہ ظلم کر ہی نہیں سکتا. ومنه قوله الذي رواه عنه رسول صلى الله عليه وسلم, اور یہ قول بھی جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیار رب سبحانہ و تعالی سے بیان کیا ہے. یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی, سے مسلم معروف روایت ہے, اے میرے بندے میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے. وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا, میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور تمہارے بیچ میں ظلم کو حرام کر دیا ہے, بس تم لوگ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اب اس کا جواب شیخ صاحب بیان کرتے ہیں. یہاں تک دونوں کے شبہات شیخ صاحب نے ایک ساتھ بیان کر دیے ہیں, معتزلہ کا قول, پھر جبریہ کا قول, پھر معتزلہ کا قول, پھر آیات, پھر حدیث, اور پھر اب جواب دے رہے ہیں. جواب میں فرماتے ہیں فہذا دل علی شیئین, اس حدیث میں دو ہمیں چیزیں ملتی ہیں. احدہما, پہلی بات, یہ پہلا جواب ہے, جواب نمبر ایک. جواب نمبر ایک میں امام صاحب فرماتے ہیں یہ حدیث, اس حدیث میں دو چیزوں کی دلالت ملتی ہے. نمبر ایک, انہ حرم عن نفسه الظلم, اللہ تعالی نے ظلم کا اپنے اوپر حرام کیا. والممتنع لا یوصف بذلک, اور جو ممتنع ہونا ممکن اللہ تعالیٰ کے لیے, کیا اس کو وصف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ظلم پر قادر نہ ہوتا تو کبھی اپنے حرام کرتا؟ اگر اللہ تعالیٰ ظلم کرنے پر قادر نہ ہوتا تو اپنے اوپر ظلم کو حرام کرتا؟ تو حرام کر, اگر حرام کیا تو اس میں کون سے اس میں کمال کی بات ہے؟ تو کر ہی نہیں سکتا. تو اس سے پہلے بات یہ ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے پر قادر ہے, لیکن کرتا نہیں, الگ بات ہے. یہ کیوں نہیں کرتا بعد میں بتائیں گے. سوال یہ کہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر قادر نہ ہوتا تو اپنے اوپر حرام کیوں کرتا پھر؟ واضح بات ہے کہ نہیں. یعنی ایک بادشاہ ہے, واللہ المثل الاعلى, ایک بادشاہ ہے, بڑا ظالم بادشاہ ہے, لوگوں کو مارتا تھا, زور سے مارتا تھا, اپاہج ہو گیا, اب وہ حرکت نہیں کر سکتا. اب اس نے کہا کہ میں آج کے بعد کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, میں نے اپنے اوپر ظلم کو میں نے حرام کر دی. میں نے اب کوئی کمال کی بات وہ کر رہا ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ تب کرتا جب وہ قادر تھا, تو کمال کی بات تھی, اچھی بات تھی, اب اس نے ظلم سے توبہ کر لی ہے. ظالم بادشاہ ہے, ظلم کرتا تھا, اب اس نے کہا آج کے بعد میں ظلم نہیں کروں گا. میں قادر تھا, ظلم بھی کرتا تھا, اب اس نے کہا آج کے بعد نہیں کروں گا میں. کمال ہے کہ نہیں؟ قابل تحسین بات ہے کہ نہیں؟ اب اپاہج ہو گیا ہے یا وہ قادر ہی نہیں ہے. ایک شخص کو بادشاہت ملی ہے اور وہ پہلے دن سے بیمار پڑا ہے, حرکت نہیں کر سکتا, اور وہ کہتا ہے میں کبھی کسی پہ ظلم نہیں کروں گا, کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اسے کوئی کمال کی بات کر رہے ہیں وہ؟ تو اس لیے جب بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ کوئی شخص اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر دیتا ہے تو اس پر وہ قادر ضرور ہوتا ہے, ورنہ اپنے آپ کو منع کرنے کی کوئی ضرورت بنتی ہے؟ کوئی ضرورت نہیں باقی رہتی. والثانی, اور دوسری بات حدیث جو ملتی ہے, انہ اخبر انہ حرمہ علی نفسہ کما اخبر انہ کتب علی نفسہ الرحمہ, اللہ تعالی یہ بھی ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ, کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے, ارحم الراحمین ہے. تو اپنے اوپر رحمت کو واجب کیوں کر دیا؟ یعنی کیوں لکھ دیا رحمت کو اپنے اوپر؟ کیا اس سے پہلے رحم نہیں کر سکتا تھا؟ اب جب لکھا ہے, اب وہ قادر ہے, کیا رحم کرنے پر پہلے سے قادر تھا کہ نہیں تھا؟ اس لیے تو اپنے اوپر واجب کیا ہے. اگر قادر ہے ہی نہیں, تھا ہی نہیں, تو پھر واجب کیسے کیا ہے؟ واجب کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں یہ جواب ہے, اور یہ ان کی اس حجت کو باطل کر دیتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بن ظلم لا يكون الا من مامور منهي, یہ ظلم تو اس سے ہوتا ہے جس کو حکم دیا جاتا ہے پھر اسے منع بھی کیا جاتا ہے. والله ليس كذلك. اچھا, اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورۃ طہ نمبر 112 میں, فلا يخاف ظلما ولا هضما, تو سلف با سلف نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے, ظلم کیسے ہوگا کسی بندے پر کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کا گناہ کا بوجھ اس کے سر پہ ڈال دے, گناہ کسی اور نے کس کے سر پہ بوجھ ڈال دے، ظلم ہے کہ نہیں؟ تو یہ نہیں ہوگا.
اچھا،
یا دوسری صورت، والہضم ان ينقص من حسناته، ان ينقص من حسناته، یا اس کی جو اچھا ہے اس میں کم کر دے، کمی ہو جائے بغیر کسی وجہ کے، یہ بھی نہیں ہے. یا ان توضع، اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تزر وازرة وزر اخرى، اور کسی بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ کسی اور پر نہیں ڈالا جائے، سورۃ الاسراء نمبر 15 میں. دوسرا جواب جیسا فرماتے ہیں، انسان اس سے نہیں ڈرتا جو چیز ناممکن ہو، جو قدرت کے ماتحت نہ ہو، بلکہ انسان اس چیز سے ڈرتا ہے جس کے ہونے کا امکان ہو. جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فلا یخاف ظلما ولا ہضما، لا یخاف، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ظلم پر قادر ہے کہ نہیں. اگر اللہ تعالیٰ ظلم پر قادر نہ ہوتا تو پھر انسان کو ڈر ہوتا؟ جب قادر نہیں ظلم پر تو ڈرنا کی چیز کا ہے؟ یعنی ظلم کیسے ہوتا ہے کہ کسی اور کے گناہ کسی کے سر پہ ڈال دیے جائیں یا اس کی نیکیوں میں سے کمی کر دی جائے؟ حساب میں اس طرح کے ظلم ہوتا ہے نا. جب اللہ تعالیٰ ظلم پر قادر ہی نہیں ہے تو پھر لوگ ڈرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا فلا یخاف، تمہیں نہیں ڈرنا چاہیے. ڈر کب لگتا ہے؟ جب سامنے والا قادر ہوتا ہے کہ نہیں. تو اس مطلب کہ اللہ ظلم پر تو قادر ہے، اب نہیں کرتے الگ بات ہے یہ، ٹھیک ہے نا. ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قادر ہے کہ نہیں. مخالفین نے اگرچہ دونوں کا اختلاف ہے، دونوں ایکسٹریمسٹ ہیں، معتزلہ اور اشاعرہ، قدری اور جبریہ، دونوں ضد ہیں، لیکن دونوں اس پہ متفق ہیں کہ قادر نہیں ہے. عجب بات دیکھیں آپ، ظلم پر قادر نہیں ہے. ہم پہلے یہ ثابت کریں کہ قادر تو وہ ہے لیکن وہ کرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، تیسرا جواب، اللہ تعالیٰ فرماتے لا تختصموا لدي، سورۃ قاف میں، وما انا بظلام للعبید تک. تو اس سے جو نفی ہے، کیا اس چیز پہ جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے اور ممکن نہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اس چیز کی نفی جس پر اللہ تعالیٰ قادر ہے اور ممکن بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کے بغیر کوئی اور جزا نہیں دے گا؟ یہاں پہ جو نفی کی گئی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے تو پھر نفی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پہلے سے قادر نہیں ہے. اور پھر یہ خوشخبری یا بدخبری جو کسی کے لیے کیا فائدہ مند ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی باتیں میں کوئی فائدہ ہے؟ ایکسٹرا باتیں ہیں، بغیر معنی باتیں ہیں نا. جب قادر بھی نہیں تو پھر اس کا یعنی اس کی نفی کیوں کی گئی ہے؟ اس کے پھر سننے والوں کو فائدہ کیا ہے؟ ایک چیز یعنی ایک شخص جو ہے کسی چیز پر قادر نہیں ہے، وہ پھر اس کی نفی بھی کرتا ہے، تو نفی کا کوئی معنی باقی رہتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے کلام لغو سے پاک ہے کہ نہیں؟ ہر عیب سے پاک ہے کہ نہیں؟ لا معنی باتوں سے پاک ہے کہ نہیں؟ تو پھر اگر یہ قول مانا جائے معتزلہ کا اور جبریہ کا اور اشاعرہ کا، تو پھر یہ باتیں بے معنی سے رہ جاتی ہیں. جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے یا ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اپنے آپ کو منزہ کیا ہے، پاک کیا ہے، تو بے معنی سے ہو جاتی ہیں کہ نہیں؟ چوتھے نمبر پہ، اور اسی سے اس کا تعلق اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو منزہ فرمایا ہے اور پاک فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں کرے گا، یہ چیزیں نہیں کرے گا، اور یہ باتیں قابل تحسین ہیں، اچھی باتیں ہیں. اور قرآن مجید میں ایسی دلائل ملتی ہیں. مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا ترجعون، کیا تم لوگوں نے سورۃ مؤمنون آیت نمبر 115 میں، مؤمنون آیت 115، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے عبثا، بغیر کسی وجہ کے، اور تم ہمارے پاس واپس نہیں لوٹ کے آؤ گے؟ کس چیز کی نفی کی گئی ہے؟ کہ خلق عبث نہیں پیدا کیا. فَإِنْ هُنَزَّهَ نَفْسَهُ عَنْ خَلْقِ الْخَلْقِ عَبَثًا، منزہ ہے کہ نہیں، پاک ہے چیز ہے کہ نہیں. وَانْكَرَ عَلَى مَنْ حَسِبَ ذَلِكَ، اور جس نے یہ گمان کیا اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے نکیر کی ہے کہ غلط کہا ہے. پھر سورۃ القلم آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کو برابر کر دیں؟ استفہام انکاری ہے، یعنی ہم برابر نہیں کریں گے، کیونکہ برابر کرنا ظلم ہو جائے گا. تو سب یہ نفی ہو رہی ہے کہ نہیں ان چیزوں کی؟ سبحان اللہ. اور پھر حدیث میں آیا ہے ایک اور شبہ ہے, حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لو ان اللہ عذب اہل سماوات و اہل ارض, اگر اللہ تعالیٰ اہل سماوات و اہل ارض کو سب کو عذاب دے دیتا, لعذبهم وهو غیر ظالم لهم, اللہ تعالیٰ کو عذاب دیتا اور ان پر ظلم بھی نہ ہوتا, ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم, اللہ تعالیٰ پر رحم فرماتا تو ان کی رحمت ان کے اعمال سے زیادہ بہتر ہوتی. حدیث صحیح ہے, ابو داؤد نے حاکم نے روایت کیا ہے, علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں. اچھا جیسا فرماتے ہیں, وهذا الحديث مما احتج به الجبريه, اس حدیث کو جبریوں نے اپنی حجت بنائی ہے کہ مجبور ہے نا, اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب دے دے, سب کو عذاب دے دے اور ظلم بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وما القدريه فلا يتاتى على اصول فاسده وقد قابله من بالتكذيب وبالتاويل, القدريه کیونکہ اصول کے مخالف ہے یہ حدیث, تو قدریوں نے یا تو اس حدیث کو سرے سے ہی جھٹلا دیا کہ ہم مانتے نہیں, یا اس کی باطل تعویل کر کے اپنی جان چھڑا لی. واسعد الناس به اهل السنه والجماعه, اهل السنه اسعد الناس الذين قابلوا بالتصديق حديث صحيح وعلموا من عظمه الله وجلاله قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم, اور ان اللہ تعالی کی عظمت کو جانتے ہوئے اللہ تعالی کی لا محدود نعمتوں کو مانتے ہوئے اللہ تعالی کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو ناجائز کوئی سزا نہیں دیتا, اور یہ جو بندے ہیں لا محدود نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح شکر نہیں کرتے, یا تو عجز کی وجہ سے, یا جہالت کی وجہ سے, یا تفریط اور اضاعت کی وجہ سے, یا تقصیر اور کمی کی وجہ سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر چاہے آسمان والے یا زمین والے ہوں, ان يطاع فلا يعصى, فرمداری کی جائے کبھی معصیت نہ کی جائے, ويذكر فلا ينسى, اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کیا جائے کبھی کوئی بھلائے نہیں, ويشكر فلا يكفر, شکر کیا جائے نہ شکری نہ کی جائے. اور یہ قول عبداللہ بن مسعود عنہ کا ہے, حق تقاته, کہ جب انہوں نے حق تقاته تقوی کا حق کیسے ادا کیا جائے, ان تین چیزوں سے کیا جاتا ہے. اور پھر شیخ بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ آپ دیکھیں ان تین چیزوں میں کیا یہ بندہ جو ہے جتنا بڑا فرما بردار ہو اس کا حق ادا کر رہا ہے, فرما برداری کیا مکمل ہے, کبھی نا فرمان اس بندے نے نہیں کی, بشر ہے کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر مصروف رہے, کبھی ایسا وقت آیا کہیں جب اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا, یہ بھی آیا ہے, اور پھر کیا کبھی نا شکری نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ان چیزوں میں ہم کمال حاصل کریں, وہ ہم پیچھے رہ گئے, کمال حاصل نہ کر سکے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے بندوں کو عذاب دے دے تو یہ عذاب ان پر ظلم نہ ہوگا. پھر ایک بات ہے, جو توبہ کر لیتا تو پھر کہ توبہ کرنے کے بعد بھی اگر کسی کو عذاب دے تب بھی ظلم نہ ہوگا, شیخ سفرا تب بھی ظلم نہ ہوگا, کیونکہ توبہ کی توفیق کس نے دی ہے, توبہ کو قبول کس نے کیا ہے, توبہ کو مشروع کس نے کیا سرے سے. اگر توبہ ہوتا ہی نہ, دروازے بند ہوتا تو ہم کیا کرتے, اسی کا کرم ہے کہ نہیں, اسی کا فضل ہے کہ نہیں, توبہ بھی اسی کی طرف سے ہے, قلبوب بھی وہی کرتا ہے اور توفیق بھی وہی دیتا ہے, ہم نے صرف سبب پہ عمل کرنا ہے, تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے, اسی کی طرف سے سارے کے سارے کمالات اور احسانات ہیں. اور پھر اور بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ سب سے افضل لوگ بھی اپنے جرم اور ظلم کا اعتراف کرتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق عنہ نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے ایک ایسی دعا بتائیں جو میں نماز میں پڑھوں, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو, وہ یہ دعا مسنون ہے, یہ ذکر جو مسنون ہے تشہد میں سلام سے پہلے, یعنی اب آپ جب تحیت پڑھ لیں, درود ابراہیمی پڑھ لیں, تو اس کے بعد آپ یہ دعا کر سکتے ہیں, بڑی عظیم دعا ہے, پیاری دعا ہے. قال قل, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے ابوبکر یہ پڑھو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, صدیق هذه الامه, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کو دعا سکھا رہے ہیں, سمجھا رہے کہ یہ پڑھو, یہ دعا, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, میں اور آپ کہاں پہ ہیں, اگر ابوبکر صدیق سے یہ دعا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں پر بڑے ظلم کیا ہے, بہت ظلم کیا میں نے اپنے اوپر, اپنے نفس کے اوپر, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت, تیرے سوا کوئی بھی مغفرت نہیں کرتا گناہوں کی, فاغفر لی مغفرتا من عندک, اپنی طرف سے میری مغفرت فرما دے, وارحمنی وہ مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، تو ہی بے شک تو ہی مغفرت کرنے والا ہے، خوب مغفرت کرنے والا ہے اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں، اور اس دعا کو یاد کر لیں، چند الفاظ ہیں: اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور حسن مسلم میں یہ دعا موجود، اگر آپ کے پاس ہے تو یہ یاد کرنا شروع کر دیں۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ حالت ہے سید ابو بکر صدیق کی، جو صدیق حاضر امہ، جو انبیاء کے بعد سب سے افضل درجہ رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے جرم کے اعتراف کے ظلم کا اعتراف کیا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ بڑے ظالم، مطلب یہ ہے کہ وہ اعتراف کرتے ہیں، یعنی جو حق ہم نے ادا کرنا تھا عبادت کا، شکر کا، فرما بردار کو ہم نہ کر سکے۔ اب آخر میں پھر سے خلاصہ بتا دوں اس پورے درس کا۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں ظلم کے تعلق سے، اس سے پہلے کہ میں تین اقوال دوبارہ بیان کروں، ہمیں ظلم کی ضد ہے عدل۔ عدل کیا ہے، ظلم کے اسباب کیا ہے، پھر ظلم کی بات کرتے ہیں۔ عدل کا معنی ہے وضع الاشیاء فی موضعها، کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا عدل ہے، انصاف ہے۔ وضع الاشیاء فی موضعها، جو چیز جس چیز کے لائق ہے اس چیز کو اسی جگہ پہ رکھنا ہی عدل و انصاف ہے۔ اور شرعا وضع الاشیاء فی موضعها المطابق لحکمت اللہ سبحانہ وتعالی، کیونکہ اگر ہم کس بنیاد پر کوئی چیز اب صحیح جگہ پہ رکھی جائے، عقل ہے، منطق ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق جب چیزوں کو صحیح جگہ پہ رکھا جاتا ہے تو یہ عدل ہوتا ہے، جس میں مطلب حکمت بھی شامل ہے۔ اچھا اگر یہ عدل ہے، اچھا یہ ایک پہلو ہے، اس میں یہ چیز بھی شامل ہے، اگر اس کے اندر بعض علماء اس کو الگ الگ بیان کرتے ہیں، اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو اس کا حق دینا عدل ہے۔ بعض علماء سے الگ اگر چیز میں شامل ہے کہ ہر چیز صحیح جگہ پہ رکھنا، ہر اور اس میں ہر حقوق کو حق دینا بھی اس میں شامل ہے کہ نہیں، بعض علماء الگ سے اس لیے بیان کرتے ہیں کیونکہ پھر مساوات کی بات آتی ہے، وہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مساوات برابری اور عدل ایک جیسا ہے، نہیں، مساوات اور چیز ہے، برابری اور چیز ہے، عدل اور چیز ہے۔ دین اسلام بعض لوگ کہتے ہیں برابری کا دین ہے، غلط ہے، دین اسلام عدل و انصاف کا دین ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب مرد اور عورت برابر ہے، حاکم محکوم برابر ہے، سبحان اللہ، تو جو حق مرد کا ہے اس کو ملنا چاہیے، جو حق عورت اس کو ملنا چاہیے، کافر کا بھی حق ہے، مومن کا بھی حق ہے، دونوں برابر ہیں، نہیں۔ تو دین اسلام حقوق کی ادائیگی کا دین ہے، دین اسلام عدل و انصاف کا دین ہے، برابری کا دین نہیں ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ برابری کا مطلب یہ ہے کہ جو زیادہ محنت کرتا ہے، جو کم محنت کرتا ہے، دونوں کو برابر دے دے، تو عقل بھی نہیں مانتی یہ بات، ٹھیک ہے نا، تو دوسرے پر حق تلفی ہوئی کہ نہیں، اور حق تلفی ظلم ہے کہ نہیں۔ الغرض تو عدل کا مطلب ہے ہر چیز کو صحیح جگہ پہ رکھنا، اور ظلم کیا ہے پھر؟ ظلم کا معنی کیا ہے؟ فی غیر موضعها، بارک اللہ فیک، اس کی ضد ظلم ہے کہ چیزوں کو ان کی صحیح جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پہ رکھنا، غلط جگہ پہ رکھنا۔ اسباب ظلم تین ہیں، تین اسباب ظلم کے، ظلم کب ہوتا ہے؟ تین وجوہات سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جہالت کی وجہ سے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کون سی چیز کہاں پہ رکھی جاتی ہے، جہالت ہے۔ نمبر دو، الحاجت للظلم، ضرورت ہو ظلم کرنے کی، حاجت ہو۔ انسان کب کسی کا حق لیتا ہے؟ جب اس ضرورت محسوس کرتا ہے، اپنے اندر کمی محسوس کرتا ہے، چاہے یہ کمی حوث کی وجہ سے ہو، یا تکبر کی وجہ سے ہو، یا لالچ کی وجہ سے ہو، یا شح و بخل کی وجہ سے، کوئی بھی ہو، اگر ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ میں اندر کوئی کمی ہے، اس وجہ سے کسی اور کا حق چھین لیتا ہے۔ اور تیسرا ہے عدم الحکمہ، حکمت نہیں، اسے پتہ نہیں ہے، چلو اس کو علم بھی ہو گیا ہے، وہ ضرورت بھی اس کو نہیں ہے، لیکن حکمت نہیں ہے، چیزوں پھر بھی غلط جگہ پہ رکھ دیتا ہے، حکمت نہیں ہے۔ تو یہ تین اسباب ہیں ظلم کے، اور تینوں اللہ تعالیٰ کے حق میں منتفی ہے کہ نہیں؟ سبحان، جہالت، اللہ تعالیٰ کا علم ازل علم ہے، بکل شیء علیم، بکل شیء، کوئی چیز ایسی ہے جس پر اللہ علم نہیں ہے؟ ذرا غور کریں، کل اور شیء، ہر چیز کا علم ہے کہ نہیں؟ اچھا، اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز کی قدرت ہے کہ نہیں؟ یہ کل شیء، یہ کل شیء، یہ لوگوں کے لیے واضح جواب ہے جو کہتے ہیں ہر چیز پر قادر تو نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہر چیز کا علم کیسے رکھتا ہے؟ دونوں ایک جیسے عبارات ہیں کہ نہیں؟ جب ہر چیز پر قادر نہیں ہے تو ہر چیز کا علم کیسے رکھنا؟ کہتا ہے ہر چیز کا علم تو ہے تو پھر قادر کیوں نہیں؟ دونوں جملے میں فرق ہے کوئی؟ سبحان اللہ، یہ بھی صیغۃ العموم، یہ بھی صیغۃ العموم ہے، اور اس عوض کی تخصیص کہیں پر بھی نہیں آئی کہ سوائے اس چیز کے یا سوائے اس چیز کے، ٹھیک ہے نا؟ غرض تو یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے حق میں منتفی ہیں. اب آتے ہیں یہ تین قول جو ہیں اہل قبلہ کے. پہلا قول معتزلہ کا، معتزلہ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کے ظلم کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ظلم نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ دنیا میں نافرمانی ہو، کفر ہو، فسوق ہو، عصیان ہو. بندوں نے چاہا ہے اور جو بندوں نے چاہے وہی ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے افعال کو پیدا نہیں کیا، کیونکہ لوگوں کی مرضی ہے، لوگوں نے چاہا یہ سب کفر و نافرمانیاں، اللہ نے چاہا بھی نہیں، اللہ نے پیدا بھی نہیں کیا، لوگوں نے خود پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ خیر چاہا ہے نہ شر چاہا ہے. عجب بات دیکھیں، جو کچھ چاہے مخلوق نے چاہا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کسی بندے سے شر، پھر اس کو سزا دیتا تو پھر ظالم ہوتا، اور ظلم اس وقت ہوتا ہے کسی سے جب وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے جس کی فرما بردار اس پر واجب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم دینے والا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہی نہیں ہے. اور انہوں نے کہا جو ظلم بندوں سے ہوتا ہے وہ ظلم اللہ تعالیٰ سے بھی ہوتا ہے، قیاس کے خالق کا مخلوق سے، یعنی جو، کیونکہ انسان خود مختار ہے نا، اپنی مرضی کرتا ہے، تو ظلم کا معنی ایک ہی، خالق اور مخلوق کے حق میں. یعنی جو ظلم بندہ کرتا ہے وہی معنی ظلم کا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے. اسے جب تشبیہ دی خالق و مخلوق سے تو انہوں نے کہا اللہ ظلم کرتا ہی نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا ظلم. اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی گمراہ کو ہدایت یافتہ نہیں کر سکتا، لا یقدر ان یہدی افوال، گمراہ کو ہدایت نہیں دے سکتا اور نہ ہی ہدایت یافتہ گمراہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس بندے نے چاہے گمراہی تو وہ گمراہ ہوا، بندے نے چاہے ہدایت تو ہدایت یافتہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا ہے اور نہ ہی اسے تبدیل کر سکتا ہے، ہدایت نہیں دے سکتا گمراہ کو. اگر گمراہ کو ہدایت دے دیتا تو پھر اس پہ ظلم ہو جاتا، وہ چاہتا جو نہیں ہے. بس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. دوسرا قول ہے اشاعرہ کا، جبریہ کا، وہ کہتے ہیں ظلم کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت سے، جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا اگر وہ کرے گا تو پھر ظلم ہوگا، تو اسے اللہ تعالیٰ ظلم پر قادر ہی نہیں ہے، کیونکہ ظلم اللہ تعالیٰ کے حق میں ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہی نہیں ہے. کیونکہ ظلم دو چیزوں سے ہوتا ہے، یا تو کسی اور کے ملک میں تصرف کرنا، اور یا اس حکم دینے والے کی نافرمانی کرنا جس کی فرمانبرداری فرض ہو، اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے حق میں منتفی ہیں، کیونکہ پورا ملک تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، کسی اور کا ملک تو ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اپنے ملک میں ہی کرتا ہے. یعنی اگر کسی نافرمان کو جنت میں داخل کر دے، اسی کا ملک اس کی مرضی ہے، اگر فرما بردار کو جہنم میں عذاب دے دے، اس کی مرضی ہے، کیونکہ ملک ہی اسی کا ہے. اگر کسی اور کے ملک میں تصرف ہوتا، اپنی مرضی کرتا کسی اور کے ملک میں، تب ظلم ہوتا. اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ظلم ناممکن ہی ہے، غیر قادر ہے. اور تیسرا قول ہے السنۃ الجماعت کا قول، وہ کہتے ہیں ظلم کا معنی ہے کسی چیز کو اس کی غلط جگہ پر رکھنا، مناسب جگہ پر نہ رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے، ہر چیز کو اپنی جگہ پر ہی رکھتا ہے، وہ عدل ہے، کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، ظلم پر قادر ہے لیکن اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اپنی حکمت کی بنیاد پر، کیونکہ وہ احکم الحاکمین ہے. اگر ظلم کرتا ہے تو حکمت کے منافی ہے، تو پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ کامل ہے اپنی ذات میں، اپنے اسماء و صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے خلق میں اگر اللہ تعالیٰ ظلم کرتا تو پھر احکم الحاکمین نہ رہتا، اور اس کمال میں نقص آتا، اللہ تعالیٰ کے لیے نقص جو ہے یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کامل ہے، ہر اعتبار سے کامل ہے، اور ظلم نقص ہے، اور نقص کمال کے منافی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ظلم کر تو سکتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے پر ظلم کو حرام کیا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما بردار کو عذاب نہیں دیتا، اور نہ ہی جس کا کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما بردار کو جس کا کوئی گناہ نہیں اس کے عذاب نہیں دیتا، یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے. اور اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، اور اس پر قادر بھی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے اوپر کچھ چیز حرام کرے گا جبکہ اس پر قادر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کیونکہ اس کی حکمت، اس کے عدل، اس کے کمال کے مخالف اور منافی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.